أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. سنن الہی در قرآن محل باس گفتگو ہے اور سنت عبدیت و عبودیت یا قانون عبودیت الہی برائے انسان محل ملاحظہ ہے. خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی نجات کے لیے اور مقصود خلقت تک پہنچنے کے لیے قانون عبدیت مقرر فرمایا ہے انسان کے لیے، اور اس کے مقابلے میں استکباریت ہے، استنکافیت ہے و طغیان. یہ دونوں قانون ہیں، راستے ہیں و طریق ہیں. ایک طریق راستہ جسے انسان اگر طے کرے، راہ عبودیت و بندگی، اس کا انجام مثبت ہے، انسان کی نجات ہے. اور دوسرا قانون استکباریت و استنکاف و طغیان، جس کا انجام زوال و ہلاکت ہے انسان کی. عبودیت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف سے جو کچھ اس کی پرورش کے لیے، ارتقاء کے لیے، تکامل کے لیے ضابطہ بنا ہے، قانون بنا ہے، دین مقرر ہوا ہے، اس کی پیروی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اپنے اندر یہ حالت پیدا کرے تذلل کی، نرمی کی، خضوع کی. یہ حالت عبدیت ہے، و عبادت و بندگی اسی تسلیم حالت کے ساتھ، اسی خضوع کے ساتھ، تمام جزئیات کے ساتھ قوانین الہیہ و ضوابط الہیہ کو اپنائے، عمل کرے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرے. اور یہ اعتقاد و ایمان باور بھی ہو اس کے اندر کہ جو کچھ پروردگار کی جانب سے، پرورش دہندہ ذات کی جانب سے میرے لیے مقرر ہوا ہے، وہ سب میری ارتقاء و پرورش کے لیے ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم بنایا ہے اور جسم کی پرورش کے لیے انسان کے لیے غذا پیدا کی ہے، خوراک بنائی ہے، انسان اس خوراک کو لینے کے لیے تیار ہے، آمادہ ہے. لیکن جس حالت کے ساتھ اپنی پرورش اور رشد ارتقاء کے لیے جو اللہ نے غذا مقرر کی ہے، اس کے لیے حاصل کرنے کے لیے اپنی حالت جو بناتا ہے وہ بندگی کی نہیں ہے، عبدیت کی نہیں ہے. نصوص دینی میں اور دینی منابع میں تجارت، زراعت، کسب، کسب حلال، عبادت شمار کیا گیا ہے، بندگی کے زمرے میں ہے. حتیٰ اپنی مادی ضرورتیں پوری کرنا بندگی ہے، عبدیت ہے و عبادت ہے. انسان کو اگر بھوک لگتی ہے اس لیے کہ بدن انسان کا تقاضا کرتا ہے بدنی رشد کے لیے غذا کا، یہ غذا اللہ نے مقرر فرمائی ہے، رکھی ہے مختلف شکلوں کے اندر. اگر اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق انسان اس غذا کو حاصل کرے، اس کے وسائل حاصل کرے، اس کے اسباب حاصل کرے، اسے عبادت شمار کیا گیا ہے، بندگی شمار کیا گیا ہے، اور یہ انسان کی ابدیت ہے. ظاہر ہے یہاں پوجا نہیں ہے، جو انسان کسب حلال کرتا ہے پوجا نہیں کر رہا، زراعت کر رہا ہے، زمین کو تیار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، کچھ خرید رہا ہے، کچھ بیچ رہا ہے، لیکن اس کی جو حدود ہیں، شرائط ہیں، اللہ نے مقرر کی ہیں کہ وہ سب کچھ جو اگا رہے ہو، جو تولید کر رہے ہو، پیداوار جس کی آپ حاصل کر رہے ہو، یا اس کا لین دین کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، یہ سب سامان پرورش ہونا چاہیے، لہو نہ ہو، لعب نہ ہو. اگر لہو ہے یہ کسب و کار، یہ تجارت، عبادت نہیں ہے، بندگی نہیں ہے، طغیان ہے، استکباریت ہے، استنکاف ہے. ایک انسان اگر ایسا کارخانہ لگاتا ہے جس میں انسان کی رشد کا سامان نہیں بنتا، اس فیکٹری کے اندر لہو کا سامان بنتا ہے، لعب کا سامان بنتا ہے، یہ استکباریت ہے، یہ طغیان ہے. بندگی سے خروج ہے، چونکہ رب نے، رب پرورش دینے والی ذات، ارتقا دینے والی ذات، اور تکامل کے لیے اسباب فراہم کرنے والی ذات، اور تکامل کا نظام بنا کر انسان کو پیش کرنے والی ذات، یہ رب ہے. اگر انسان اپنے آپ کو آمادہ کر لے کہ میں نے اپنی رشد اور اپنے ہم نو دیگر انسانوں کی رشد کا سامان آسانی سے انسانوں تک پہنچانا ہے، بنانا ہے، تولید کرنا ہے، اس کی صنعت لگانی ہے، اور یا تجارت کے ذریعے اسے لوگوں تک پہنچانا ہے، وہ امور جو لوگوں کی رشد کے لیے لازمی ہیں، یہ نظام پروردگار کی اتباع کر رہا ہے، یہ رب کے نظام ربوبیت کے اندر چل رہا ہے. بس یہ عبد ہے، اسے عبد شمار کیا جائے گا، یہ عباد میں سے ہے. لیکن اگر ایک شخص پوجا کرتا ہے، جیسا کہ بہت سارے پجاری ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور ساتھ تجارت بھی کرتے ہیں. تجارت کس کی کرتے ہیں؟ لہو کی، لعب کی، آرائش کا سامان، شہوت انگیزی کا سامان، لذت پرستی کا سامان، کہ جس کو انسان کی کسی پرورش میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ سامان تولید کرتے ہیں اور یہ سامان تجارت کرتے ہیں، ملک کے اندر تجارت کرتے ہیں یا ملک سے باہر بیچتے ہیں، اور باہر سے ملک کے اندر درآمد کرتے ہیں، یہ سامان پوجا بھی کرتے ہیں. یہ عبد نہیں ہے یہ پجاری، کیوں کہ عبد رب کی ربوبیت کے نظام کی اتباع کے لیے آمادہ شخص کو عبد کہتے ہیں. اب نظام ربوبیت پرورش محور ہے اس کا، رشد محور ہے، ارتقا محور ہے اس کے لیے. جس کے ذریعے سے انسان، مثلا ہم جسمانی پہلو مراد لے لیں، انسان کو جسم کی پرورش کے لیے غذا کی ضرورت ہے، جسم کی رشد کے لیے، ارتقاء کے لیے غذا کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، جسم کی سلامتی کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے دواؤں کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص اصول الہیہ کے مطابق انسان کے جسم کی سلامتی کے لیے تجارت کرتا ہے، الہی قوانین کے مطابق تجارت کرتا ہے، اگر اس شعبے کی، یہ عبد ہے۔ لیکن اگر ایک پجاری ہے لیکن منشیات کا کاروبار کرتا ہے، لذت آور چیزوں کا کاروبار کرتا ہے، یہ عبد کے زمرے میں داخل نہیں ہے۔ اس لیے جہاں بھی بندگی کا ذکر آیا ہے، عموماً رب کی بندگی کا ذکر آیا ہے، اگرچہ اللہ کے ساتھ بھی عبدیت کا ذکر آیا ہے، لیکن زیادہ قرآن کریم میں موارد میں رب کے ساتھ ہے۔ اعبدوا ربکم، اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، ربوبیت کا ذکر ہے، ساتھ عبادت و بندگی ہے، اور ربوبیت پرورش دینے والی ذات، کہ وہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اور انسان کو اور دیگر موجودات کو رشد دینے والی ذات ہے، یہ رشد کا سامان و اسباب پہنچانے والی ذات بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو حالت قرآن کریم نے ذکر کی ہے عبدیت کے مقابلے میں، کہ عموماً انسان اس حالت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اگر ہم روح عبدیت و عبادت کو دیکھیں تو اکثر انسان حتیٰ پوجا کے باوجود بھی اس عبدیت کے متقابل بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان میں ایک استنکاف ہے، سورہ مبارکہ النساء آیہ 172 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لن یستنکف المسیح ان یکون عبداً للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا۔ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لن یستنکف ان یکون عبداً للہ، ہرگز مسیح استنکاف نہیں کرتے خدا کی بندگی سے، لن یستنکف المسیح ان یکون عبداً للہ۔ اور اسی طرح جیسے مسیح مستنکف نہیں ہے عبودیت و بندگی سے، ولل ملائکۃ المقربون، وہ بھی مستنکف نہیں ہے، ملائکہ مقربون بھی ہرگز بندگی خدا سے استنکاف نہیں کرتے۔ ومن یستنکف عن عبادتہ، اور جو بھی استنکاف کرتا ہے عبادت خدا سے، ویستکبر، اور استکباریت اختیار کرتا ہے، فسیحشرہم الیہ جمیعا، ان سب کو اکٹھا کر کے محشور کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، مستنکفین کو، مستکبرین کو، جو دائرہ عبودیت سے باہر چلے گئے ہیں، انہوں نے انکار کیا ہے۔ اور تیسری اصطلاح طاغوت ہے، کہ وہ بھی آگے آ جائیے۔ استنکاف مادہ نقف سے ہے، نقفا، کاف، کاف کتاب والا، نون کاف فے، عربی لغت میں بیزاری کے ساتھ، نفرت کے ساتھ، کسی چیز کو گھٹیا سمجھتے ہوئے اور آر محسوس کرتے ہوئے کسی چیز کو اپنے سے دور کرنا نقف کہلاتا ہے، عرب سے کہتے ہیں ناکافہ، یعنی اس شخص نے آر سمجھتے ہوئے اور نفرت کرتے ہوئے بیزاری کے ساتھ، حکارت کے ساتھ کسی شے کو دور کیا اپنے آپ سے، جیسے مکھی اڑاتے ہیں، مکھی انسان اپنے آپ سے دور کرتا ہے، اڑاتا ہے، اس کو استنکاف کہتے ہیں۔ مکھی کو کوئی بھی نہیں اڑا رہا ہوتا بادل ناخواستہ، بلکہ بیزاری کے ساتھ، کہ مکھی ایسی چیز ہے جو حقیر ہے انسان کے لیے، غلاظت کے انتقال کا ایک ذریعہ ہے، کثافت منتقل کرتی ہے۔ آر محسوس کرتا ہے انسان مکھی سے، کہ مکھی بیٹھے اس کے اوپر، آر محسوس ہوتی ہے آدمی کو، بیزاری محسوس ہوتی ہے۔ اسی حالت کے ساتھ، نفرت کی حالت کے ساتھ، بیزاری کے ساتھ اور حقیر سمجھ کر مکھی کو انسان اپنے آپ سے دور کرتا ہے، یہ استنکاف ہے، یہ نقف ہے۔ استنکاف، یہی حالت اپنے اوپر طاری کرنا، نقف کی حالت میں آنا، اور جو کچھ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے، اس کی ہدایت کے لیے، رشد کے لیے، پرورش کے لیے، ارتقاء کے لیے، نمو کے لیے، تکامل کے لیے، اس کے مقصود خلقت تک پہنچنے کے لیے، اسے انسان حکارت کے ساتھ چھوڑ دے، ترک کر دے، آر محسوس کرے، دین اپناتے ہوئے، قانون خدا اپناتے ہوئے آر محسوس کرے، اپنے لیے احساس کرے کہ میرے شایان نشان نہیں ہے، میں مثلا خدا کی عبادت کروں، میں بندگی خدا کی کروں، یہ میرے لیے آر ہے، میں خدا کے سامنے جھک جاؤں، میں خدا کے فرمان بجا لوں، میں اپنی مرضی چھوڑ دوں، میں اپنی خواہش ترک کر دوں، میں اپنی رضا کو نہ دیکھوں، اور جو کچھ دین میں ہے، جو کچھ اللہ نے، جو کچھ رب نے بیان کیا ہے، میں وہ انجام دوں، آبا کو چھوڑ دوں، اجداد کو چھوڑ دوں، رسم و رواج چھوڑ دوں، اور دیگر جو انسان نے جو کچھ اپنا لیا ہے، مثلا یہ آر آج آپ محسوس کرتے ہیں، دیندار فخر کرتے ہیں، آواز تھوڑی دھیمی کریں اسپیکر کی، دیندار تدین پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ بے دینوں کے کئی گروہ ہیں، ایک گروہ بے دینوں کا نادان ہے، نافہم، جاہل، جنہیں سرے سے علم ہی نہیں ہے، اور جس طرح دین کا علم نہیں ہے، دین کے مقابلے میں بنائے گئے رہوں کا بھی علم نہیں ہے۔ ایک بڑی تعداد انسانوں کی اس زمرے میں آتی ہے جنہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، کچھ تو تعداد ایسے ہیں جو دین کی طرف رغبت نہیں رکھتے، لیکن دین کے مقابلے میں بنائے گئے مسلک، مذاہب، نظریے، مفروضے پسند کرتے ہیں، ان کی طرف رغبت رکھتے ہیں، انہیں پسند کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہیں اور ان کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ آپ مشاہدہ کریں گے کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر ایک بڑی تعداد ہے جنہیں روشن فکر کہا جاتا ہے، یا جنہیں سیکولر کہا جاتا ہے، لیبرل اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، دین کی طرف آنے میں آر محسوس کرتے ہیں، ننگ محسوس کرتے ہیں کہ ہم دینی تعلیمات کی پیروی کریں، یا دینی شخصیت بنائیں، دینی حلیہ بنائیں اپنا، اس میں آر محسوس کرتے ہیں۔ اور دین کے مقابلے میں جو طاغوت کا نظام ہے، دوسروں کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور اسے فوراً اپناتے ہیں، وہ حلیہ بنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ غیر دینی حلیہ یا ضد دین حلیہ بنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. مثلاً آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں خواتین دو طرح کی ہیں, بے حجاب خواتین. ایک وہ بے حجاب خواتین ہیں جو نہ حجاب کو سمجھتی ہیں اور نہ بے حجابی کی طرف رغبت ہے سرے سے, جیسے دین نے بھی ان کو مستثنا کیا ہے کہ یہ عام ان مکلفین کے زمرے میں نہیں ہیں, ان کو کل انعام کہا ہے, مویشیوں کی طرح ہیں جن کو سوجھ بوجھ نہیں ہے. جیسے بادیہ عورتیں, پدو عورتیں اس زمانے کی مثال ابھی بھی ہیں, جنگلوں میں رہنا یا دیہاتوں میں رہنا اور بالکل سرے سے کسی قسم کی تہذیب, تمدن, دین کی ہوا نہیں لگی ان عورتوں کو. پیدا ہوئی ہیں ایک اس طرح کے جنگلی ماحول میں اور اسی میں پرورش پائی ہے اور اسی ماحول میں بڑی ہو کے اور آگے زندگی گزار رہی ہیں, حجاب بھی نہیں کرتی. ایک یہ بے حجاب عورتیں ہیں, حجاب نہیں کرتی اور مقابلے میں بے حجابی جو تہذیب پھیلاتی ہے اس سے بھی ناآشنا ہے, اس کی طرف بھی کوئی رغبت نہیں ہے, ان کی سرے سے آگاہی ہی نہیں ہے ان کو, بلکہ اگر دیکھ لیں تو شاید پسند بھی نہ کریں اس بے حجابی کو جو باقاعدہ کسی تہذیب کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے. جیسے مغربی تہذیب نے عورتوں کی بے حجابی پھیلائی ہے, دیہاتی عورتیں بھی بے حجاب ہیں اور یہ مغربی تہذیب کے تحت تاثیر مغرب زدہ یہ بھی بے حجاب ہیں, لیکن دونوں کی بے حجابی میں فرق ہے. وہ نافہمی کی وجہ سے, رشد نہ ہونے کی وجہ سے بے حجاب ہیں, استنکاف نہیں ہیں. بدو عورتیں, دیہاتی عورتیں, وہ جو بالکل تہذیب کے ابتدائی مرحلے میں ہیں, مرد بھی ایسے ہیں. مثلا آپ بہت سارے علاقے پاکستان میں بھی ایسے ہیں کہ جہاں مرد اور عورتیں دونوں ایک جیسے ہیں, یوں نہیں کہ صرف عورتیں تہذیب سے دور ہیں, مرد بھی وہاں کے تہذیب سے دور ہیں, انہیں کچھ معلوم نہیں ہے. استنکاف نہیں ہے ان کے اندر, نفرت کی وجہ سے, یعنی حجاب شرعی سے نفرت کی وجہ سے آر سمجھ کر اور اپنی شخصیت کے خلاف شان سمجھ کر حجاب ترک نہیں کیا, بلکہ بے خبری کی وجہ سے, مطلع نہ ہونے کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے حجاب کو چھوڑ دیا ہے انہوں نے. شروع سے انہیں پتہ ہی نہیں ہے, دعوت ہی نہیں ان تک پہنچی. لیکن ایک بڑی جماعت جو شہروں کے اندر ہیں, جو تعلیم یافتہ ہیں, یہ حجاب نہیں کرتے. ان کی بے حجابی استنکاف ہے, انکار ہے, بیزاری سمجھ کر, حقیر سمجھ کر, شخصیت کے خلاف سمجھ کر انہوں نے حجاب ترک کیا ہے. یہ خواتین جو متاثر ہیں, تہذیب سے متاثر ہیں, مقامی تہذیب سے یا برآمدی تہذیب سے, درآمدی تہذیب سے, مغربی تہذیب سے زیادہ تر, یہ بھی بے حجاب ہیں, یہ مستنکف ہیں, یہ عبد خدا ہونے سے مستنکف ہیں. ان کو آر محسوس ہوتی ہے کہ ہم لباس پہنیں, رب کے فرمان کے مطابق لباس پہننے میں آر محسوس ہوتی ہے, ان کو ننگ محسوس ہوتی ہے ان کو. یہ استنکاف ہے. ایک ہی عمل ہے, دو طبقے کر رہے ہیں, ایک نافہمی کی وجہ سے, نادانی کی وجہ سے, اور شرعی یا دینی یا الہی دستور کے مطابق اپنا حلیہ نہیں بناتے, اس کے بالمقابل جو دوسروں نے بنایا ہے اس کی طرف بھی نہیں رغبت, نہ اس سے آشنا ہے نہ اس سے آشنا ہے, دونوں سے بے خبر ہیں, دین اور بے دینی دونوں سے بے خبر ہیں. بسیط, ان کو کہا جاتا ہے بسیط, یعنی بالکل خالی صفحہ, جس صفحے کے اوپر اگر ہدایت نہیں ہے تو گمراہی بھی نہیں ہے, نہ شیطان کے پیروکار ہیں نہ رب کے پیروکار ہیں, سرے سے اس فہم میں نہیں ہیں, اس سطح پہ نہیں ہیں کہ انہیں دین کی اطلاع ہو. اب ان کو بادیہ یا ایسے عناوین کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ مستثنی طبقہ ہے، ان کو نہیں متہم کر سکتے آپ، یہ وہ طغیان یا طاغوتوں میں شمار نہیں ہوتے. طغیان ان کے اندر ہے جنہوں نے کسی معیار پر دین کے حدود کو چھوڑا ہے، ترک کیا ہے، جیسے اکثریت ہے. اس وقت اکثریت انسانوں کی، وہ دیہاتوں میں ہوں یا شہروں میں ہوں، مشرق میں ہوں یا مغرب میں ہوں، مسلمان، حتیٰ اکثریت مسلمان خدا کی حدود، مثلا ابھی روزوں کا مہینہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو روزہ رکھیں گے، بعض لوگ ہیں جو دین کے حدود کو ترک کرتے ہیں، جیسے ایک عرض کیا کہ اکثریت نے ترک کیا ہوا ہے. مثلا روزہ خواتین نے رکھا ہوا ہے، حجاب نہیں کرتی، حجاب سے آر محسوس کرتی ہیں، روزے کے ثواب سے متمنی ہیں کہ بھلے اس کا ثواب ہوگا، بخشش ہو جائے گی، ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، اور فوائد روزے کے اندر نظر آتے ہیں، لیکن حجاب نہیں کریں گی. یہ اس تہذیب کی تعلیم، اس تہذیب کا دستور، اس تہذیب کا قاعدہ قانون انہیں معلوم ہے، اسے اپنایا ہے، اور دینی ضابطہ کو نفرت کے ساتھ، حقارت کے ساتھ ترک کیا ہے. ساتر لباس نہیں پہنتی، لباس پہنتی ہیں نہ ساتر، یعنی ستر کرنے والا، جس میں جسم مستور ہو جائے، جسم چھپانے والا لباس نہیں پہنتی، بلکہ وہ لباس پہنتی ہیں جس سے جسم مزید نمایاں ہو، جسم کی نمائش کرنے والا لباس پہنتی ہیں. چونکہ ایک تہذیب نے یہ لباس متعارف کروایا ہے، شہوت انگیز لباس، وہ لباس جو عورت کو، مرد کو دوسروں کے لیے، نامحرم کے لیے پرکشش بنائے اور معرض نمائش میں قرار دے، نمائش جسم کراتا ہے جو لباس. اب دو لباس ہیں، ایک رب نے حکم دیا، رب انسان نے، پرورش دہندہ نے، اور ایک لباس، ایک دستور، ایک فرمان اس کے مخالف تہذیب کا ہے، طاغوت کا ہے. طاغوت آبائی تہذیب ہو، مغربی تہذیب ہو، قدیمی ہو، جدید ہو، جو بھی حدود خدا سے باہر ہو، دین قرآن اس کو طاغوت کے نام سے یاد کرتا ہے. اب اس میں ہمیں قسمیں نہیں بنانی، اچھا طاغوت اور برا طاغوت، نیک طاغوت اور بد طاغوت نہیں بنانا. طاغوت جو حدود خدا سے تجاوز کرے، باہر ہو، کہ جو چیز بنے حد الہی سے، دستور خدا، فرمان الہی سے باہر جو چیز قائم ہوگی وہ طغیان ہے. ابھی سے موسمیات والے وارننگ دے رہے ہیں کہ اس سال بارشیں زیادہ ہوں گی، ندیوں میں، نالوں میں طغیان آئے گا، لہذا تیاریاں کر لو اپنی. وہ یہ طغیان متوقع ہے، طغیان سے مراد کیا ہے، یعنی ندیاں نالے بارشیں ہوں گی اور ندیاں نالے بپھر جائیں گے، اپنی مقررہ حدود سے پانی باہر چلا جائے گا. باہر ہو کر وہ پانی ممکن ہے فائدہ بھی پہنچائے، مثلا ایک گلی گندی ہے اور نہر کے ساتھ ہے، نہر کا پانی حد سے باہر ہو کے گلی میں چلا گیا اور ساری گلی دھو کے بالکل اس پانی نے صاف کر دی، وہ ہے پھر بھی طغیان ہے. آپ کہیں گے نہر میں طغیان آیا، ندی میں طغیان آیا ہے، اگرچہ اس نے سڑک دھو دی، گلی دھو دی، لیکن ہے پھر بھی طغیان ہے. اسے نہیں کہہ سکتے یہ اچھا طغیان ہے، طغیان طغیان ہے، حد سے نکلنا، حد سے باہر جانا، تجاوز کرنا طغیان ہے. اب اللہ کے رب کا نظام ہے انسان کے لیے جامع، چونکہ رب نے بنایا ہے، خالق نے بنایا ہے، اور خالق نے انسان کی رشد کے لیے کسی چیز کو نظر انداز نہیں کیا. استنکاف بیزاری کے ساتھ، نفرت کے ساتھ، حقارت کے ساتھ کسی چیز کو دور کرنا. جیسے اشارہ کیا کہ روزمرہ کرتے ہیں آپ استنکاف, آپ کی روز کی حالت ہے کہ جن چیزوں کو آپ ناپسندیدہ قرار دے کر انہیں دور کرتے ہیں, مکھی دور کر دیتے ہیں, حشرہ کوئی قریب سے آئے اسے دور کرتے ہیں, اور دور کرنے کا انداز بھی یہ ہوتا ہے مثلا انگلی کے پچھلے حصے سے اس کو مارتے ہیں کہ سیدھا ہاتھ بھی نہ لگے اس کو, پشت سے ایسے اس کو دور کر دیتے ہیں یہاں سے. یہ حقارت نفرت کی ایک علامت ہے, بیزاری کی. اسی طرح دور کرنے کو استنکاف کہتے ہیں. ورنہ اگر آپ مکھی آئے اور مکھی کو آپ بڑے ادب پیار سے پکڑیں پھر اس کو بڑے احترام کے ساتھ دور کریں, یہ استنکاف نہیں ہے. دور تو کر دی مکھی آپ نے لیکن استنکاف نہیں ہے, ساتھ بیزاری نفرت اور ناپسندیدگی شامل نہیں کی آپ نے, بس استنکاف نہیں ہے. آر محسوس ہو, یعنی جس طرح ننگ محسوس ہو, برے برا محسوس ہو. ایک شخص قریب آتا ہے, فرض کریں کوئی شخص ایسا ہے جو میلا ہے, بدبو آتی ہے اس کے قریب سے, اور جو ہی آپ کے قریب ہوتا ہے آپ تھوڑا اور اس سے آگے کھسکتے جاتے ہیں, یہ اظہار بیزاری ہے آپ کا. اگر وہ نہیں دور ہو رہا تو میں اس سے دور ہو جاؤں. مکھی چھوٹی ہے اس کو دور کر دیتے ہیں. پسینہ آتا ہے, اتفاقاً یہ عربی زبان میں اسی پسینے کے دور کرنے کے لیے استنکاف لغت میں استعمال کرتے تھے. اے سی تو نہیں تھے عربوں کے پاس, پسینہ انہیں آتا تھا کثرت سے, اور پسینہ بعض موسم میں تکلیف دہ ہو جاتا ہے, بعض موسم میں قابل تحمل ہوتا ہے, بعض موسم میں تکلیف دہ ہوتا ہے. جیسے ابھی برسات کا موسم آئے گا تو آج کل کا پسینہ قابل برداشت ہے, لیکن برسات کا پسینہ, اس موسم کا پسینہ وہ تکلیف دہ ہوتا ہے اور بہت بیزار ہوتا ہے انسان اس سے. چہرے پہ عموماً جب پسینہ آتا ہے تو اس کو انگلی سے صاف کیا جاتا ہے. بعض لوگ پسینہ صاف کرتے ہیں لیکن بیزاری یا وہ حالت نفرت والی نہیں محسوس ہوتی. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پسینہ چہرے سے صاف کرتے ہیں, مثلاً کہیں اگر رخسار پہ آ گیا پسینے کا کوئی قطرہ تو اس کو اس طرح سے اپنی اس سے دور کرتے ہیں انگلی کی مدد سے, کہ جس سے نفرت کا, حقارت کا, بیزاری کا احساس ہوتا ہے کہ تنگ کر رہا ہے یہ پسینہ مجھے. یا آنسو ٹپکتا ہے جب انسان کا, اس آنسو کو بعض اوقات انسان اس طرح نفرت کے ساتھ یا بیزاری کی حالت میں آنسو پونچھتا ہے. جیسے میاں بیوی جب لڑ پڑتے ہیں, بیوی رو پڑتی ہے اور اس وقت آنسو اس طرح سے صاف کرتی ہے جیسے شوہر کو خنجر مار رہی ہو, چونکہ اس کا بس تو نہیں چلتا. آنسو صاف کرنے کا اس کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے جس میں ایک بیزاری, یعنی یہ آنسو اس کا کوئی پسندیدہ آنسو نہیں ہوتا. لیکن یہی آنسو اگر بچے کے لیے ہو, بچہ پاس ہوا ہے, رو پڑی ہے ماں, تو اس آنسو کو اور طرح سے صاف کرتی ہے. مثلا ایک آنسو انسان صاف کرتا ہے ایسے ایسے منہ پہ ہاتھ مار کے صاف کرتا ہے, اس میں بیزاری نہیں ہے. ایک آنسو انسان اس طرح سے صاف کرتا ہے کہ جس میں نفرت بیزاری بھی ساتھ شامل ہے. عرب اس کو نقف کہتے ہیں. بیزاری کے ساتھ دور ہونا یا بیزاری کے ساتھ دور کرنا اپنے آپ کو کسی شے سے جس میں آر محسوس کرتا ہو, ننگ محسوس کرتا ہو انسان. قرآن کریم نے یہی لفظ استنکاف عبودیت و عبادت کے مقابلے کی حالت بیان کرنے کے لیے انتخاب کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبدیت اختیار نہیں کرتے, ان کے وجود اور نفس میں نقف آ جاتا ہے, نقف آ جاتا ہے. عبدیت کے مقابلے میں نقف ہے, یعنی نظام الہی, قانون الہی, خداوند تبارک و تعالیٰ کے نظام تکامل و رشد سے, حقارت سے دوری, خود دور ہو جاتے ہیں یا اس کو اپنے آپ سے دور کرتے ہیں. کہ عملی طور پر اگر ہم دیکھیں, آپ کو اپنے ہی گھروں میں, اپنی ہی تہذیب میں, اپنے ہی چہ بسا خود اپنے اندر بھی محسوس کریں, جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ یہ بس یا قرآن فقط علمی استفادے کے لیے نہیں ہے. قرآن علمی کتاب نہیں ہے, نصاب کی کتاب نہیں ہے, امتحان کے نصاب کی کتاب, ہدایت کی کتاب ہے. اور ہدایت وصول ہونا چاہیے, اگر فقط علمی استفادہ ہوا ہے اور ہدایت نہیں آئی، ہدایت سے مراد یعنی کاپی پہ تو مطلب لکھ لیا لیکن نفس میں کوئی فرق نہیں پڑا، ذہن میں فرق نہیں پڑا، سوچ میں فرق نہیں پڑا، معیار میں فرق نہیں پڑا، سلوک میں فرق نہیں پڑا، خوب اس کا مطلب ہے کہ ہم نے فقط علمی استفادہ کیا ہے، یا ثواب کے لیے بیٹھ کے سنا ہے کچھ دیر کے لیے باس قرآن، ہدایت ہو، ہدایت نصیب ہو اس طرح سے کہ ہمارا رخ سیدھا ہو جائے. قرآن ہدایت اس وقت ہے جب ہماری جہت سیدھی ہو جائے، تبدیلی آ جائے، کچھ چیز ترک کر دیں اور اس کی جگہ کچھ چیز آ جائے، اپنا لیں ہم. نقف ایک عمومی حالت ہے، ممکن ہے خود ہمارے اندر موجود ہو. ہم غور کریں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے خود ہمارے لیے جو کچھ ضابطے مقرر فرمائے ہیں ان میں سے کتنے ضابطے میں نے نامناسب سمجھ کر، ناپسند کر کے چھوڑ دیے ہیں، ان سے میں نے دوری اختیار کی ہے اور انہیں اپنے آپ سے دور کیا ہے. یہ حالت نقف ہے جو خود انسان کے اندر ہے. جتنی نقف ہوگی اتنا ہی عبد نہیں ہے. حالت عبدیت و نقف متضاد حالتیں ہیں، اکٹھی نہیں ہوتی. عبدیت تذلل ہے، خضوع ہے، رغبت ہے فرمانبری کی طرف. نقف بیزاری ہے، توری ہے، نفرت ہے، آر ہے. قرآن کریم نے جس پیرائے میں یہ مطلب بیان فرمایا ہے، سورہ مبارکہ نساء کی آیہ 172 ہے، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون. خوب یہ اس لیے قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ قوم بنی اسرائیل جب حضرت موسیٰ ان کے رہبر و پیشوا تھے تو بھی آفات میں مبتلا تھے، اور بہت بری آفات میں مبتلا تھے جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے. اور جب حضرت مسیح علیہ السلام پیشوا بنے الہی تو بھی بہت بری آفات میں مبتلا ہوئے. جو حضرت موسیٰ پہ بنی اسرائیل رک گئے اور حضرت مسیح کو پیشوا نہیں مانا، یہ بنی اسرائیل یہود ہیں. اور وہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ کے بعد حضرت مسیح کی نبوت و پیشوائی کے معتقد ہیں، امامت کے قائل ہیں، یہ مسیحی ہیں یا نصارہ ان کو کہا جاتا ہے. اس کی بھی اپنی وجوہات ہیں کہ کیوں ان کو نصارہ کیوں کہا جاتا ہے، یہود و نصارہ. بعض نے کہا اس وجہ سے کہ حضرت مسیح جس خطے میں پیدا ہوئے، متولد ہوئے، وہ وہی جو ابھی لبنان میں موجود ہے یہ خطہ، اور اس کا نام ہی یہ تھا، اس وجہ سے نصارہ ہے. لبنان، جنوب لبنان میں ایک منطقہ ہے، معروف ہے ابھی بھی، ناصرہ یا ناصریہ، کیا نام ہے اس کا، ناصریہ ہے ظاہر کہ ناصریہ میں پیدا ہوئے تھے، اس وجہ سے پیروکار حضرت کے اس خطے سے تھے اور اس وجہ سے نصارہ تھے. یہ بعض نے وجوہات ذکر کی ہیں، بعض نے کہا کہ نصرت کی وجہ سے، چونکہ حضرت مسیح نے انصار طلب کیے، من انصاری اللہ، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہیں انصار اللہ، نحن انصار اللہ، اس وجہ سے انہیں نصارہ یاد کیا گیا. باہر کے جو بھی وجوہ ہو، ان کا ایک نام جو کتاب الہی میں ہے نصارہ ہے. پس بنی اسرائیل دیندار معاشرہ ہے اور آفت زدہ، آفتوں میں مبتلا ہے. آئینے کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے رکھا ہے، یہ ایک ماضی ہے، سابقہ قوم ہے اور اس کی دینداری، اور اب آپ کی باری ہے. اپنی باری میں یہ آئینہ دیکھ لو کہ کہیں ایسے دیندار نہ بن جاؤ جیسے مسیح، جیسے یہود بنے یا جیسے نصارہ بنے. نصارہ ایک دلیل سے، خدا کی بندگی سے نکل گئے، ایک دلیل سے بندگی خدا سے نکل گئے جس میں مسلمان اس وقت مبتلا ہیں. ایک دلیل جیسے اشارہ کیا تھا کہ بندگی ابدیت سے نکل جانا نادانی کی وجہ سے, جیسے اعراب ہیں یعنی دیہاتی عرب, بدو پادیا نشین, لا علمی کی وجہ سے, بے شعوری کی وجہ سے ابدیت کے دائرے سے باہر کھڑے ہیں. ایک یہ گروہ ہے. ایک گروہ ہے جو مقابل کسی تہذیب سے متاثر ہو کر ابدیت سے, اللہ کے نظام سے, رب کے نظام سے دور ہیں, چونکہ مقابلے میں طاغوت کا نظام ہے اور وہ اچھا لگتا ہے ان کو. جیسے اس وقت مسلمانوں کی کیفیت ہے کہ مغربی تہذیب ان کو بہاتی ہے اور اللہ کے فرامین پسند نہیں آتے. جب موازنہ کرتے ہیں تو انہیں نہیں اپناتے, انہیں ترجیح دیتے ہیں. یہ ایک دلیل ہے ابدیت سے نکلنے کے لیے. ایک دلیل یہ ہے کہ ابدیت کو اپنی شایع نشان نہ سمجھیں, آر محسوس کریں, پروردگار کی بندگی کو, عبادت کو, خضوع اور اللہ کے فرمان بری کو اپنے لیے شایع نشان نہ سمجھیں, اپنے آپ کو برتر سمجھیں اور بندگی کو گھٹیا سمجھیں کہ یہ کام ہمارے لیے نہیں ہے, میں آ کے یہ کام کروں. آ کر بعض کاموں میں بڑے آر محسوس کرتے ہیں. مثلا اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے اندر یہ حالت ہے یا موجود ہے یا نہیں, قوانین ماننا بعض کے لیے آر ہے. میں لائن میں کھڑا ہوں, میں اتنا ہوں مثلا بڑا پیرزادہ, شہزادہ, مخدوم زادہ, نواب زادہ, میں لائن میں کھڑا ہوں, یہاں سب کھڑے ہوئے, میں بھی وہیں پہ کھڑا ہوں, میں باری میں داخل ہوں, اندر باری ہو میری بھی, دوسروں کے بعد داخل ہوں میں, میں بھی وہیں بیٹھوں جہاں دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں, میں بھی اسی گیٹ سے جاؤں جہاں سے سب جاتے ہیں. یہ اپنے لیے آر محسوس کرتے ہیں. جو سب کرتے ہیں وہ وہی میں کام کروں, یہ حالت بعض کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. مسیحیت کے اندر یہ آفت پیدا ہوئی, وہ بندگی خدا کے بجائے بندگی عیسیٰ میں مصروف ہو گئے. اللہ کو رب ماننے کے بجائے عیسیٰ کو رب مان لیا, پوجا عیسیٰ کی شروع کر دی, عیسیٰ کو مختلف القابات دیے, کبھی ابن اللہ کہا, کبھی خود اللہ کہہ دیا, کبھی فرزند کہہ دیا, نعوذ باللہ. اس قسم کی آفات میں مبتلا ہوئے. خود حضرت عیسیٰ کے متعلق شخصیت عیسیٰ ان کے لیے رکاوٹ بن گئی. وہ ہستی جو انہیں ربانی بنانے آئے تھے, جس طرح کل آپ کی خدمت میں آیت بیان کی تھی کہ ما کان لبشر, سورہ آل عمران کی آیا 79 میں تھا, ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. کسی بشر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ اسے کتاب دے, آسمانی حکومت دے, نبوت دے, اور وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بنو اللہ کے بجائے, بلکہ اسے کہنا چاہیے کہ لوگوں کو ربانی بنو, ربانی ہو جاؤ کتاب کی تعلیم سے, اور جو کچھ تم تدرس کرتے ہو, درس لیتے ہو, اس کے ذریعے سے تم ربانی بنو. تعلیم و درس تدریس سے لوگوں کو ربانی بنائے, نہ کہ اپنا بندہ بنائے. حضرت مسیح نے یہی کام کیا, لوگوں کو ربانی بنایا, دعوت دی ربانی بنے, پیروئے رب بنے, نظام رب کے مطیع و فرمان بردار بنے, عبد خدا بنے. لیکن لوگوں کی بے شعوری کی وجہ سے اور بعض گمراہوں کی وجہ سے انہیں خود عیسیٰ رب نظر آنا شروع ہو گئے. خصوصیات ایسی تھیں عیسیٰ علیہ السلام کے اندر کہ ان کے لیے وہ خصوصیات باعث بنی کہ یہ عیسیٰ کے بارے میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان شبہات کا شکار ہو کے گمراہی کا شکار ہو جائیں, اور حضرت عیسیٰ کو خدا یا ابن اللہ مثلا یا اس طرح کے اور القابات جو ذکر کیے گئے ہیں یا ان کے اعتقادات میں ہیں بیان کریں. جیسے تثلیث کے قائل ہو گئے عیسائی, تثلیث سے مراد یعنی توحید در تثلیث و تثلیث در توحید, کہ خدا ایک ہے, ایک ہوتے ہوئے تین ہے, تین ہوتے ہوئے ایک ہے, یہ ایک تین ہیں اور تین ایک ہیں. یہ اس قسم کی سنا ہوگا, یہ جھکتے ہیں کبھی ذاکرین خطبہ بھی ممبروں پر بیان کرتے ہیں, میں تو ہو گیا, تو میں ہو گیا, میں ہو گیا, تو ہو گیا. اس قسم کی یہ دیہاتیوں کے سامنے عرفان بکھیر رہے ہوتے ہیں. اب یہ عیسائیت سے ایسی یہ گنجلک چیزیں نکلی ہیں جو بعض روایات دین میں بھی اسلام میں بھی شامل ہو گئی, اور اس سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا عمل شروع ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحیت میں بعض گمراہوں نے یہ کام کیا, اور پھر عوام سوچتے نہیں ہیں, وہ جب دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں کوئی معجزہ. سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے, اب یہی ان کی گمراہی کا باعث بن گیا. جو معجزہ خدا نے ان کی ہدایت کے لیے انجام دیا, ظاہر کیا بغیر والد کی ولادت, وہ نافہموں کی گمراہی کا باعث بن گیا. چونکہ معتدل لوگ, امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ ہدایت کے مقابلے میں تین طبقات ہوتے ہیں, ہمیشہ تین گروہ ہوتے ہیں ہدایت کے مقابلے میں, مفرط, مفرد اور معتدل, عادل. مفرط اور مفرط ہمیشہ گمراہ ہوتے ہیں, اسی ہدایت سے گمراہی لیتے ہیں. ایک افراط کرتا ہے, ایک تفریط کرتا ہے, اور ایک اس ہدایت کو جیسے ہے ویسے ہی سمجھتا ہے. ہمیشہ ایسے ہے. قرآن کے مقابلے میں تین گروہ ہیں, افراطی, تفریطی و معتدل. معتدل اردو معتدل یا پنجابی معتدل نہیں ہے, ہمارا معتدل مفرط اور مفرط سے زیادہ خراب ہوتا ہے. جس کو ہم معتدل سمجھتے ہیں وہ دونوں سے بدتر ہوتا ہے. ہمارا تہذیب کا جو معتدل ہے, تہذیب کا معتدل کیا ہوتا ہے, درمیانہ آدمی, وہ جو ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے, اس سے بھی ملتا ہے اس سے بھی ملتا ہے, سب کے ساتھ جس نے اچھی الیک سلیک رکھی ہوئی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بڑا معتدل آدمی ہے, جو سب سے برا آدمی ہے دین کے نزدیک, سب سے برا ہے. ہمارا معتدل یہ ہے, دین کا معتدل یہ نہیں ہے. دین کا معتدل وہ ہے جو نہ اس کے پاس جاتا ہے نہ اس کے پاس جاتا ہے, فقط حق پہ قائم رہتا ہے, نہ افراط میں جاتا ہے نہ تفریط میں, نہ دائیں طرف نہ بائیں طرف. ہمارا معتدل, تہذیب کا معتدل, پاکستانی معتدل, جو دائیں میں بھی ہوتا ہے بائیں بھی ہوتا ہے, کبھی کبھار صراط پر بھی آ جاتا ہے, وہ ہر جگہ نظر آتا ہے. اس لیے تو اسی کو ہمیشہ کہتے ہیں یہ, یا غیر جانبدار, نہ حق کے ساتھ ہوتا ہے نہ باطل کے ساتھ ہوتا ہے, نظارہ کرتا ہے, اور اس کو کہتے ہیں یہ بڑا اچھا آدمی ہے, اس نے نہ اس گروہ کا ساتھ دیا نہ اس گروہ کا ساتھ دیا. یہ معتدل سب سے بد بد معتدل ہے, افراط و تفریط سے زیادہ بدتر ہے, بلکہ یہ مجمع قباحت ہے, دونوں قباحتوں کا مجمع ہے, دونوں قباحتیں اس کے اندر اکٹھی ہو گئی ہیں. مثلا ایک آدمی پلید ہو جائے, نجاست ہو جائے ایک نجاست سے, ایک نجس ہو جائے دوسری نجاست سے, اور ایک ایسا ہے کہ دو اکٹھا ان دونوں نجاستوں سے نجس ہو جائے. ایک نجاست کا حوض ہے, ایک آدمی اس میں گر گیا, ایک دوسرا نجاست کا کوئی حوض ہے, وہ ایک دوسرا اس میں گر گیا, ایک آدمی وہ ہے جو باری باری ان دونوں میں اترا ہے. ہم اس کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں, یہ جو باری باری دونوں نجاستوں میں اترا ہے ہمارے ہیں, یہ سب سے اچھا ہے. اگر رہبر چننے کا وقت آئے تو اسی کو کہتے ہیں یہ رہبر ہونا چاہیے, چونکہ یہ دونوں حوض میں اترنا جانتا ہے, یہ اس میں تعصب نہیں ہے, دونوں نجاستیں قبول ہیں اس کو. افراط و تفریط دو قباحتیں ہیں, اعتدال ان دونوں سے دوری کا نام ہے, نہ کہ دونوں کا مجمع ہو, دونوں کو اکٹھا کرنے والا, دونوں سے الگ ہو جو وہ اعتدال پر ہوتا ہے. ہدایت کے مقابلے میں اس طرح سے علی علیہ السلام اپنے ذات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سیحلکو فیہا صنفان یا رجلان، صنفان ہے بعض روایات کے اندر نہج البلاغہ میں بھی، کہ میری ذات میں امیر المومنین اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں، میری ذات میں دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، ایک مفرط، مفرطن قال و مفرطن غال، ایک افراطی قالی ناسبی، اور ایک تفریتی، پہلا تفریتی، ایک تفریتی قالی، قال یعنی دشمن، کینتوز، ایک کینتوز شک کرنے والا ناسبی ہے، اور دوسرا افراطی غالی، مفرط غالی، جو حد سے آگے بڑھا، ایک حد سے گرانے والا ناسبی قالی دشمن، اور ایک حد سے بڑھانے والا غالی، یہ دونوں ہلاک ہیں۔ اور نجات کس کو ملے گی؟ نجات اس کو ملے گی کہ جو امیر المومنین کی حیثیت اللہ نے بنائی ہے اسی طرح امیر المومنین کو قبول کرے، مومنوں کا امیر قبول کرے، مومنوں کا امام قبول کرے، مومنوں کا اسوہ پیش کرے، مومنوں کا رئیس سرپرست قبول کرے، وہ در حقیقت درست امیر المومنین کو پہچان رہا ہے۔ ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے تعریف کی امیر المومنین کی، امیر المومنین نے اسے چپ کرا دیا کہ جو تیری زبان پر ہے میں وہ بھی نہیں ہوں، اور جو تیرے دل میں ہے میں وہ بھی نہیں ہوں۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایک انسان منافق چہرہ، دل میں اس کے اور احساس ہوتا ہے، زبان سے منہ پہ اور اظہار کرتا ہے۔ امیر المومنین نے اس کی دونوں حالتوں کی نفی کی کہ جو تیرے دل میں ہے میں وہ بھی نہیں ہوں، جو تیری زبان پر ہے میں وہ بھی نہیں ہوں۔ یعنی اب یہ خطبہ جو فیس لے کر فضائل پڑھتے ہیں تو یہ انہی کے لیے ہے جملہ، کہ جو پیسے لے کے تم یہ کر رہے ہو، پرفارمنس دکھا رہے ہو، یہ بھی نہیں ہوں میں جو تم بیان کر رہے ہو، اور جو تمہارے دلوں میں ہے میں وہ بھی نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تمہیں معلوم نہیں ہے، اس کی طرف تم متوجہ ہی نہیں ہو، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ حضرت مسیح کے بارے میں یہ مشکل مسیحیوں کو پیش آئی، پیروکاروں کو پیش آئی، کہ وہ مسیحی کے حجاب میں رک گئے اور خود حضرت مسیح کو خدا مان لیا، رب کو چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا۔ ان کو متوجہ کرنے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندگی خدا سے تمہارے اندر استنکاف آ گیا ہے، تم خدا کی بندگی کو اپنے شایہ نشان نہیں سمجھ رہے، جبکہ جس کو تم خدا کہہ رہے ہو وہ تو عبد خدا ہے، مسیحی بندہ ہی خدا ہے، مسیحی کو فخر ہے، افتخار حاصل ہے۔ جس طرح امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے لیے افتخار ہے، فخر ہے یہ کہ میں بندہ خدا ہوں، عبد خدا ہوں، کفا بی فخرا یا کفا لی فخرا، میرے لیے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں عبد خدا ہوں، کفا لی عزن، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں عبد خدا ہوں، بندہ خدا ہوں۔ حضرت مسیح بھی ایسے تھے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، اب توجہ کرائیں گے، توجہ فرمائیں گے، بندگی اللہ کی بندگی سے نکلنے کی طرق و دلیلیں کیا کیا بن سکتی ہیں، موجبات کیا بنتے ہیں انسان کے لیے جو بندگی خدا سے نکال کے لے جاتے ہیں، کبھی جہالت جیسے بدوؤں کی ہے، کبھی طاغوتیت، طاغوت پرستی، کسی تہذیب کا پیروکار ہو جانا، جیسے مغربی تہذیب نے مسلمانوں کو بندگی خدا سے نکال دیا ہے، پوجا کرتے ہیں بندگی نہیں کرتے، یعنی فرامین خدا، نظام خدا، قوانین الہی، حدود خدا اپناتے نہیں ہیں، لاگو نہیں کرتے، نافذ نہیں کرتے، ارادہ بھی نہیں رکھتے کہ ہم ان راہوں پر چلیں گے، طاغوت کی تہذیب اپنا کے پوجا میں لگ جاتے ہیں، بے حجاب ہو کر روزہ رکھ لیتے ہیں، حرام کھا کے حج کے لیے چلے جاتے ہیں، نہ حق کر کے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پائمال کر کے ہر چیز، ہر حد خدا پائمال کر کے رسومات میں آ جاتے ہیں، مجلس میں آ جاتے ہیں، ماتم میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ ایسی بندگی انہوں نے اپنے لیے اختیار کر لی ہے کہ تمام حدود خدا پائمال کر کے پوجا کو اس کی جاگزین کرتے ہیں، پوجا کو اس کا بدل ثابت کر کے، اور اپنے آپ کو مطمئن کیے ہوئے ہیں کہ ہم عبد خدا ہیں، ہم بندگان خدا ہیں۔ ایک فرمان بجا لائے بغیر، ایک حد قائم کیے بغیر، مثلا اگر اہل پاکستان کو ہی پوچھا جائے کہ آپ نے کون سی حد خدا قائم کی ہوئی ہے اپنی قوم میں، اپنے ملک میں، اپنے خاندان میں، اپنے ذات میں، وجود میں، کون سی حد ہے جو آپ نے قائم کی ہوئی ہے، کون سا دستور ہے، قرآن کریم کی آیات میں سے کون سی آیت ہے جو آپ بتا سکتے ہو کہ اس کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں، اس کو ہم نے قائم کر دیا ہے، اور فقط پوجا کریں ہم اور پوجا کو کافی سمجھیں، بندگی کا نعم البدل اس کو قرار دیں ہم، بندگی یہ نہیں ہے۔ بندگی سے نکل آئے، ایک جہالت کی وجہ سے، ایک طاغوت پرستی کی وجہ سے، اور ایک ان حجب کی وجہ سے، جیسے حضرت مسیح کے بارے میں شبہات کا شکار ہو گئے، گمراہی کا شکار ہو گئے، اور مسیح کو ابن اللہ یا خود اللہ کہہ دیا نعوذ باللہ۔ یہ تیسری وجہ ہے کہ بندگی خدا سے انسان نکل جاتا ہے، جہالت ہے یہ بھی۔ لن یستنکف المسیح، مسیح کو تو کوئی آر نہیں تھی ان یکون عبدا للہ، کہ وہ عبد خدا ہو، مسیح کو تو ذرا برابر آر نہیں تھی، وہ دل و جان سے عبد خدا تھے۔ ولل ملائکۃ المقربون، اور نہ ہی ملائکہ مقرب الہی آر محسوس کرتے ہیں بندگی خدا پہ، بلکہ یہ ان کے لیے اعزاز ہے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِ، جو بھی بیزاری اختیار کرے گا بندگی خدا سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور استکباریت، استنکاف و استکباریت اختیار کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، ان سب کو خدا اکٹھا کرے گا، سَيَحْشُرُهُمْ، یہ سب کے سب اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ جو بھی بندگی خدا سے استنکاف کریں گے، بندے نہیں شمار ہوں گے، عباد اللہ نہیں ہوں گے، یہ سب اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ خوب، یہ بے شک کہیں کہ ہم یہ کرتے تھے، مثلا کہیں کہ ہم تو عیسیٰ کو مانتے تھے، وہ بے شک مانتے تھے عیسیٰ کو، لیکن عبد خدا نہیں تھے، آپ بندگان خدا نہیں تھے۔ جس کو مان کر، جس کے بارے میں شبہ میں مبتلا ہوئے، وہ عبد خدا ہے، اور وہ آپ کو ربانی بنانے آیا ہے، آپ اس کے بارے میں شک میں پڑ کر عبدیت خدا سے نکل گئے ہو۔ آپ کو اکٹھا کرنا ہے کن کے ساتھ؟ جس نے بھی بندگی خدا سے باہر قدم رکھا ہے، استکباریت کی ہے و استنکاف کیا ہے۔ سَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، یہ سب اکٹھے کر دیے جائیں گے، ہر قوم سے، ہر سرزمین سے، ہر نسل سے، ہر عصر سے، یہ سب اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ یہ ایک ہیں، ان کا مسلک ایک ہے، کیا ہیں؟ مستنکف و مستکبر، یہ سب جمع کیے جائیں گے سارے۔ عباد کے ساتھ نہیں ہوں گے، بندوں کا محشر اور ہوگا، بندوں کو الگ اکٹھا کریں گے، جو عباد خدا ہیں، بندگی خدا میں ہیں، یہ الگ اکٹھے ہوں گے، اور جو عباد بندگی سے الگ ہیں وہ الگ جمع ہوں گے۔ سورہ مائدہ میں آیا، یہ سورہ مائدہ کی آیا 72 بھی پڑھ لیں ہم، یہ سورہ نساء کی آیا 172 تھی، سورہ مائدہ کی آیا 72 میں ہے، چونکہ مضمون مشابہ ہے ان کا، اس لیے اس کو پہلے پڑھ دیتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اب حضرت مسیح کا موقف بندگی اور کھول کے قرآن نے بیان کر دی سورہ مائدہ میں. لقد کفر الذین قالوا, یہ کافر ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے, جنہوں نے عقیدہ بنایا ہے, کافر ہیں جن کا یہ کہنا ہے. قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, مسیح ابن مریم اللہ ہے, یہ کافر ہیں. خوب اگر کوئی مسیح, کوئی شخص کھڑا ہو کے کہے نہیں میں نے تو ایسے نہیں کہا تھا مسیح ابن مریم اللہ ہے, میں نے تو کہا تھا کہ موسیٰ ابن عمران اللہ ہے, وہ کیا وہ بھی کافر ہے یا نہیں؟ آیت کریمہ میں ہے کہ وہ کافر ہے جس نے مسیح ابن مریم کو اللہ کہا, اللہ مانا, وہ کافر ہے. وہ ایک شخص کھڑا ہو کے خدا کے سامنے کہے کہ خب آپ نے تو قرآن میں فرمایا ہے جو مسیح ابن مریم کو اللہ کہے گا وہ کافر ہے, اور میں مسیح کو اللہ نہیں کہتا بلکہ موسیٰ کو اللہ کہتا ہوں, آیا یہ شخص کافر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے, کافر ہے. خوب فرق نہیں پڑتا مسیح کو اللہ مانے یا موسیٰ کو اللہ مانے, ابراہیم کو اللہ مانے یا اسماعیل کو اللہ مانے, یا رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ مان لے, کافر ہے. جو علی ابن ابی طالب کو اللہ مانے, جو حسن ابن علی کو مانے, جو علی ابن حسین کو مانے, جو حسین ابن علی کو مانے, جو کسی بھی غیر اللہ کو اللہ مانے گا, یہ آیت فرما رہی ہے, یہ کافر ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. آپ توجہ فرمائیں کہ اس وقت دین پر کیا افتاد نازل ہوئی ہے, اور کون لوگ مسلمان کہلاتے ہیں اور کون لوگ شیعہ کہلاتے ہیں, دونوں کے بارے میں. مسلمان کون کہلاتے ہیں؟ جو مکمل طور پر ڈوبے ہوئے ہیں مغربی تہذیب میں, ایک حد خدا قائم نہیں کی اور تعارف ان کا مسلمان والا, یہ مسلمان کہلاتے ہیں. اور اپنے آپ کو شیعہ پاکستان میں کون کہلا رہے ہیں یا باقی چند جگہوں پر, جو معتقد ہیں علی ابن ابی طالب نعوذ باللہ اللہ ہے, جو نعرے لگاتے ہیں علی اللہ علی رب, قرآن کہہ رہے کافر ہیں. لقد کفر الذین قالوا, جنہوں نے یہ کہا, عیسیٰ ابن مریم, مسیح ابن مریم, ابن مریم اللہ ہے, یہ کافر ہے. جس نے کہا جبرائیل خدا ہے یہ کافر ہے, جس نے کہا اسرائیل اللہ ہے یہ کافر ہے, جس نے کہا آدم اللہ ہے یہ کافر ہے, جس نے کہا محمد رسول اللہ اللہ ہے یہ کافر ہے, جو آل رسول کے بارے میں کہے یہ اللہ ہے, یہ کافر ہے. خوب یہ کافر دنیا کے سامنے چہرہ بنا ہوا ہے, کس کا؟ شیعہ کا, یہ شیعہ کہلاتا ہے, جس کو قرآن کہہ رہا ہے یہ کافر ہے. یہ جو مسلمان مکمل مغربی تہذیب میں ڈوب گیا ہے اور کوئی شک چھوڑی نہیں اس نے, ہر کام اس نے مقدس سمجھ کر مغربی تہذیب کا اپنایا ہے, وہ آپ یہ مسلمان کہلاتے ہیں, پوری دنیا کے اندر یہ مسلمان ہیں. کتنی بڑی افتاد دین کے اوپر, کتنا بڑا سانحہ دین کے ساتھ المیہ, کہ جن کو قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ خود کو یا مسلمان کہلوا رہے ہیں یا شیعہ کہلوا رہے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح. خب یہ کفار کا کہنا ہے کہ عیسیٰ اللہ ہے, اور مسیح کا کیا کہنا ہے, عیسیٰ خود کیا کہتے ہیں؟ وقال المسیح یا بنی اسرائیل, مسیح کا یہ کہنا ہے اے اولاد اسرائیل, اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، رب کی بندگی کرو، اللہ میں نہیں ہوں، رب میں نہیں ہوں، رب اللہ ہے میرا بھی اور تمہارا بھی، اور میں بھی اس کا بندہ ہوں، تم بھی اس کے بندے بنو، میں بھی اس کی بندگی میں ہوں، تم بھی اس کی بندگی میں جاؤ۔ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے بھی شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ کے فرشتے کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اللہ کے نبی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اللہ کے ولی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اس کے لیے جنت حرام ہے۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور یہ وہ ظالم ہیں جن کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، جہنم سے بچانے والا ان ظالموں کا بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ صراحت ہے قرآن کی، یہ وضاحت ہے قرآن کی بندگی کے بارے میں، کہ قرآن کریم نے بہت ساری چیزیں تدریجن بیان کی ہیں، ہدایت کا نظام، یہ بھی دلچسپ نقطہ ہے بندگی کے بارے میں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں مرحلہ وار بیان کیا ہے، مثلا ایک مرحلہ پہلے بیان کیا، پھر اس مرحلے کے بعد مرحلہ دیگر ذکر کیا، پھر نہائی مرحلہ، آخری مرحلہ، آخر میں جب نظام اسلامی، حکومت اسلامی قائم ہو گیا، آخری مرحلہ بیان کر دیا، سوائے ایک نقطے کے کہ جسے مرحلہ وار بیان نہیں کیا، روز اول دعوت اول میں اس کو دو ٹوک بیان کیا اور آخری آیت تک اس کو دو ٹوک ہی رکھا، اس پہ مرحلہ وار نہیں کہا۔ مثلا شراب، جس طرح عموماً یہ شراب خار اپنے لیے قرآن سے جو جواز نکالتے ہیں کہ پہلے خوب شراب، چونکہ قرآن کا فرمانا ہے کہ اس میں فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے، یہ نہیں کہتا پہلے دن قرآن کے یہ حرام ہے، یہ فساد ہے، بلکہ کہتا ہے کہ اس میں دیکھو فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے، یعنی عقل کی بات کی، عقل مندوں کے لیے۔ اب شرابی میں عقل کہاں سے آئی؟ عقل ہوتی شراب معوفی عقل کو کرتی ہے، نشہ سب سے پہلا حملہ ہی عقل پر کرتا ہے، اس کی حرمت کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ عقل اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ انہیں یہ کہا گیا کہ اس میں فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے، اس سے چھوڑ دینا چاہیے تھا ان کو، یعنی یہی کافی ہے عقل کے لیے، یہی کافی ہے کہ ایک کام جس میں فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے، عقل کہتی ہے چھوڑ دو، یہ ممنوع ہے، یہ حرام ہے، ہر وہ کام جس میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے یہ شرعاً ناجائز ہے، بے شک عقل کہے، بے شک عقل کہے یہ حرام ہے۔ مثلا ایک چیز آپ کھاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو کہہ رہے ہیں اس میں فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے، آپ کا نہ کھائیں، ممنوع ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ نہ کھائیں آپ، کیونکہ نقصان زیادہ ہے اور نقصان حرام ہے۔ آپ نہ کہو کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ چیز جس میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو وہ ممنوع ہے، عقل تشخیص دیتی ہے فائدے کہاں ہیں نقصان کہاں ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ تھا، بعد میں آ کر کہا کہ یہ رجس ہے، عمل شیطان ہے، یہ ازلام ہو، شراب ہو، فلاں ہو، یہ چیزیں یہ رجس ہیں، پلیدی ہیں اور عمل حرام ہے، یہ نہ کریں آپ۔ اسی طرح مثلا عبادت، نماز، روزہ، یہ تدریجن لاگو کیے، مکہ میں کسی پر نہیں تھے واجب یہ چیزیں، رسول اللہ خود انجام دیتے تھے، آپ کے لیے تھی یہ، آج تھے یہ احکام، لیکن عوام کے لیے نہیں تھے، ان کے لیے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بعد میں جب نظام اسلامی بنا تو بہت ساری چیزیں ان کے لیے لازم و واجب قرار پائیں، سوائے بندگی کے، بندگی کے لیے پہلے دن سے دو ٹوک، دعوت شروع ہی اس سے ہوئی بندگی خدا سے. یہ وہ چیز نہیں ہے جو تدریجن بدلنی ہے کہ پہلے مرحلے میں آپ بندگی بت ذرا کم کر دیں, بندگی خدا ساتھ ساتھ شروع کر دیں, پھر آہستہ آہستہ بت کی بندگی کو کم کرتے جائیں, خدا کی بندگی بڑھاتے جائیں, پھر آہستہ آہستہ بت کی بندگی چھوڑ دیں اور اللہ کی بندگی اپنا لیں. یہ کام نہیں ہوا. دو ٹوک طور پر بندگی خدا و بس, چونکہ دوسری کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انسان عبد ہو فقط خدا کے لیے, غیر خدا کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. فقد حرم اللہ علیہ الجنہ و مأواہ النار و ما للظالمین من انصار. سورہ مائدہ آیہ 60 میں, یہ چونکہ اس پہلی آیت سے مربوط تھی تو پہلے پڑھ دیئے, آیہ 72, آیہ 60 میں ہے رسول اللہ کا فرمانا ہے, اللہ کا حکم ہوا کہ آپ کہیے قل, قل کے ذریعے جو فرمان ہے کہ اے رسول قل بتائیے, یعنی یہ عمومی آگاہی والی بات ہے, سب کو بتانا لازم ہے, آگاہ کرنا لازم ہے. یہ بیداری کا عمل ہے اور سب تک پہنچنا یہ آواز ضروری ہے. قل حل انبئکم بالشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ, آیا آپ کو بتائیں کہ اس سے بدتر شر جو سزا کے لحاظ سے, جزا کے لحاظ سے خدا کے ہاں سب سے بد شر ہے, اور اس سے بدتر کوئی شر نہیں ہے جس کی سخت سزا اللہ کے ہاں ہوگی. بتائیں آپ کو, مثلا پہلے سے کچھ امور شر سمجھے جا رہے تھے, کچھ عمل, کچھ انسان, کچھ قومی, کچھ رویے شر کے طور پر مشہور تھے اور سب انہیں کہتے تھے یہ غلط ہے, یہ شر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑا شر جس کی سزا خدا کے ہاں زیادہ سخت ہے وہ بتائیں آپ کو. یعنی یہ جن چیزوں کو آپ شر سمجھ رہے ہو یہ تو ہیں شر, لیکن اس سے بڑا شر جو آپ نہیں اپنی گفتگو میں لاتے اور اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں, اسے شر ہی نہیں سمجھتے, وہ بتائیں آپ کو. حل انبئکم, آگاہ کریں, نبا دیں, بیدار کریں, آگاہی دیں آپ کو اس کے بارے میں. وہ کون ہے؟ من لعنہ اللہ, جس پر خدا کی لعنت ہے. اس کی خصوصیات پہلے ذکر کی جا رہی ہیں کہ یہ وہ ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے. وغضب اللہ علیہ, اس پر اللہ کا غضب بھی ہے. وجعل منہم القردۃ والخنازیر, اور یہ وہ ہیں جن سے کچھ کو بندر اور کچھ کو خنزیر بنایا گیا ہے. یہ وہ ہیں, وہ طبقہ ہے, انسان ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت بھی ہے, جن پر خدا کا غضب بھی ہے, جن میں سے بندر اور خنزیر بھی بنائے ہیں. وعبد الطاغوت, یہ کون ہیں؟ بندگان طاغوت, پیروان طاغوت, یہ بدتر ہیں سب سے. وہ اس کا ذکر ہی نہیں ہے آپ کے شر کی ڈکشنری میں. یا روزانہ جن چیزوں کو ہم کہتے ہیں یہ بری بات ہے, بچوں کو کہتے ہیں, بچہ ناک میں انگلی ڈالتے کہتے ہیں بری بات ہے, کوئی مثلا زبان سے ناروا بات کرتے کہتے ہیں بچے بری بات ہے. اب یہ برائیاں ماں سکھاتی ہے, بچے بری بات ہے, بری بات ہے, اور وہ سیکھتا جاتا ہے کہ یہ بری بات ہے. ساتھ تعجب بھی کرتا ہے کہ یہ ساری بری بات میرے لیے, ماں کے لیے نہیں ہے, وہ سارے کام خود کرتی ہے. یہ وہ خود ناک میں بھی انگلی ڈالتی ہے, وہ خود ہر وہ چیز جس سے مجھے منع کرتی ہے خود کرتی ہے یہ کام. بچے یہ بری بات, مثلا گالی بچہ دیتا ہے اسے کہتی ہے بری بات ہے, وہ خود دیتی ہے. یہ کشمکش بچے میں رہتی ہے آخر تک, جب تک شعور نہیں ہو جاتا اور ماں کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں جاتا, اس وقت تک سنتا رہتا ہے یہ بری بات ہے اور فوراً ہٹ جاتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, بری ہے تو ٹھیک ہے, میں برائی والا نہیں ہوں. بچہ اجتناب کرتا ہے. معاشرے کے اندر بھی کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں معروف، یہ برائیاں ہیں اور ہم سب کہتے ہیں یہ بری بات ہے، یہ بہت بری بات ہے، یہ جو ہو رہی ہے بہت بری بات ہے، یہ اور ان برائیوں سے کسی حد تک بچتے بھی ہیں لوگ، خلوتوں میں نہ بھی بچیں جلوتوں میں ضرور بچتے ہیں، دوسروں کے سامنے ضرور بچتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ہیں برائیاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ واقعاً برائیاں ہیں، لیکن ایک بڑی برائی، بہت بڑی برائی، سب سے بڑی برائی، جس سے بالاتر برائی نہیں ہے، وہ بتائیں آپ کو تمام برائیوں کی ماں جڑ، وہ کیا ہے؟ حل انبئکم بشر من ذالک مثوبتا عند اللہ، اللہ کے ہاں جزا کے لحاظ سے، سزا کے لحاظ سے سب سے بڑی برائی، حل انبئکم، جاننا چاہتے ہو بتائیں کون ہے؟ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، جنہوں نے بندگی طاغوت کی ہے، جن سے ہم نے خنزیر اور بندر بنائے ہیں، اور جن پر غضب ہے خدا کا و جن پر لعنت ہے خدا کی، یہ سب سے بڑی برائی ہیں. اولئک شر مکانن، یہ سب سے برے ٹھکانے میں جائیں گے، سب سے برا انجام، سب سے برا مکان، سب سے برا فرجام و عاقبت ان کی ہوگی، شر و مکانن، ان سے بڑی سزا کسی کو نہیں ملے گی، جنہوں نے جو عبد الطاغوت ہیں. وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے میں یہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں، جنہوں نے بندگی خدا چھوڑ کر بندگی طاغوت اختیار کی ہے، یہ سب سے بڑے مجرم ہیں، یہ سب سے بڑی برائی ہے. حال انبئکم بشر من ذلک، وہ بھی وہ برائی ہے جو عام تہذیب نہیں، اس کو برائی نہیں سمجھتی، ہم ان چیزوں کو برائی سمجھتے ہیں جنہیں تہذیب برا کہتی ہے. تہذیب کہتے ہی اس ضابطے کو ہیں، اس قانون کو ہیں کہ جس کی طرف عمومی لوگوں کی رغبت و رجحان ہو، اور جس کے توڑنے پر سرزنش کریں، سب سرزنش کریں، اسی کو تہذیب کہتے ہیں. تہذیب کی تعریف یہی ہے. مثلا کون سی چیزیں تہذیب کہلاتی ہیں، کون سی نہیں کہلاتی. آپ کوئی کام کریں باہر جا کر، اگر سب نے مذمت کی، دیکھو یہ کتنا غلط کام کر رہا ہے، اگر سب نے برا بلا کا مذمت کی، سمجھو یہ تہذیب کا کام تھا جس کے خلاف ورزی کی آپ نے. اور اگر آپ وہ کام کریں اور کوئی بھی آپ کو غلط نہ کہے، تو یہ تہذیب کا حصہ نہیں ہے، یہ کسی تلقین کا حصہ ہے، تعلیم کا حصہ ہے، تربیت کا حصہ ہے، کسی آئیڈیالوجی مکتب کا حصہ ہے، تہذیب میں نہیں ہے یہ شے. میں ایک مثال دیتا ہوں، مثلا آپ پاکستان کے اندر اگر خواتین موٹر سائیکل چلائیں، سب مذمت کر دیں گے کتنی بری بات ہے یہ عورت موٹر سائیکل چلا رہی ہے. وہ اس کا مطلب ہے کہ عورت کا موٹر سائیکل چلانا تہذیب کے خلاف ہے. تہذیب میں ہے کہ عورت موٹر سائیکل نہ چلائے. موٹر سائیکل میں بیٹھتی ہے ساتھ، مرد کے ساتھ بیٹھتی ہے، اور خطرناک ترین طریقے سے بیٹھتی ہے، خودکشی کی غرض سے، جس طرح یہ پاکستانی خواتین موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھتی ہیں، سامان بھی لیا ہوتا ہے، بچہ بھی لیا ہوتا ہے، ہاتھ بھی کسی جگہ نہیں ہوتا ہے، بہت ماہر، گرتی نہیں ہے، ورنہ جس خطرناک طریقے سے یہ بیٹھتی ہیں اس خطرناک سواری پر، موٹر سائیکل اتنی خطرناک سواری ہے جو چلا رہا ہے، اس کے دونوں ہاتھ ہینڈل پر ہیں، مسنے تھامے ہوئے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ ہیلمٹ بھی پہننا ہے، اور اس کے دونوں پاؤں نیچے پیڈل پر بھی ہوتے ہیں، ہاتھ دونوں ہینڈل پر ہیں، سیٹ کے اوپر ہے، اور دونوں سیٹ کے آر پار بیٹھا ہوا ہے، اور پاؤں بھی دونوں ٹیکے ہوئے ہیں اس نے. اگر اس کو جھٹکا لگے یا کچھ ہو جائے، تو چونکہ اعضاء اس کے مضبوط جگہ پر ہے، سہارا ہے، لہذا گرنے کا کم امکان ہے. پھر بھی تاکید کرتے ہیں کہ ہیلمٹ پہننا ہے ساتھ. یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے ہاتھ تو پکڑے ہوئے ہیں میں نے، یا پاؤں بھی میرے پیڈل کے اوپر ہیں، تو مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کے لیے ہیلمٹ ضروری ہے. وہ پیچھے جو بیچاری بیٹھی ہوئی ہے پہلو ایک پہلو کے بل بیٹھی ہوئی ہے, بچہ بھی گود میں لیا ہوا ہے, ہوا بھی چل رہی ہے, گرمی بھی ہے, یعنی واقعاً یہ تو یہ سرکس کے ماہرین سے زیادہ ماہر ہیں یہ عورتیں جو موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھتی ہیں, گرتی بھی نہیں ہیں, یہ اتنی پریکٹس ہے ان کو, تہذیب اس کو معیوب نہیں سمجھتی. بلکہ اگر کوئی عورت مرد کی طرح بیٹھ جائے سب کہتے ہیں دیکھو یہ کیسے بیٹھ گئی, اس کی مذمت کرتے ہیں کہ محفوظ ہو کے بیٹھ گئی ہے, اس طرح سے نہیں بیٹھ رہی ہو. تہذیب یہ ہے, ایک چیز کو برا کہتی ہے ایک چیز کو برا نہیں کہتی. عبادت طاغوت کو تہذیب برا نہیں کہتی, دین بہت برا کہتا ہے. ہل انبئکم بشر من ذلک مصوبتاً عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر. خدا نے انسانوں کو جو بندر اور خنزیر بنایا ہے, یہ بعضوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندر ہیں دم والے ہندوستان میں زیادہ ہیں اور مقدس بھی ہیں وہاں پر بندر, ہندوستان میں بہت ساری چیزیں ہندوستان میں مقدس ہیں, گائے مقدس ہے, جانور, بندر, بہت ساری چیزیں سوائے انسان کے ہر چیز مقدس ہے. مسلمان کو کہتے ہیں نکالو ملک سے اور بندر کو تحفظ دو. گائے کو بچانے کے لیے مسلمان نکالنا پڑے گا انہیں ہندوستان سے, چونکہ یہ گائے کاٹ کے کھا لیتا ہے. وہ گائے کی خاطر مسلمان کے وجود کے دشمن ہوتے جا رہے ہیں. جو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ انسان بندر اور خنزیر ہوں گے یا بنائے ہیں, یہ بندر اور خنزیر دم والے نہیں ہوں گے, چار ٹانگوں والے نہیں ہوں گے, یہ انسانی شکل میں ہی ہوں گے. ان کی شخصیت خنزیر ہے, وہ بندر ہے, چونکہ عذاب کے طور پر ان کو بندر بنایا گیا ہے, عذاب کے طور پر ان کو خنزیر بنایا گیا ہے, سزا کے طور پر. اور اگر یہ واقعاً وہ دمدار بندر ہو جائیں اور چار ٹانگوں والے بندر ہو جائیں, تو بندر کے لیے بندر ہونا تو عذاب نہیں ہے. کیا یہ بندر سارے عذاب محسوس کرتے ہیں کہ ہم بندر ہیں؟ عذاب اس وقت ہے جب انہیں احساس ہو کہ ہم بندر نہیں تھے اور نہیں, لیکن اس وقت ہماری بندروں والی حالت ہے, اس وقت عذاب ہے. جیسے ابھی پرانا ایک طریقہ تعلیم کا, جو بھوت ہیں باتوں سے نہیں پڑھتے, ان کے لیے ایک اور طریقہ مرغا بنانا, ایک سزا ہے نا مرغا بنانا, وہ بنے ہوں گے آپ میں سے سارے ہی مرغا بنے ہوں گے بار بار, وہ بعض تو ان کے نصاب میں شامل ہے روز مرغا بننا. مرغا جب بنتا ہے تو وہ انسان ہی ہوتا ہے, اس لیے سزا ہے, ورنہ اگر کوئی جادو سے اس کو واقعاً مرغا بنا دیں, ایک طالب علم کو مرغا بنایا جائے اور واقعاً مرغا بن جائے, اس کے سر پہ کلغی نکل آئے اور پر نکل آئیں اور وہ ککڑ کڑوں شروع کر دے بولنا, تو وہ تو سزا نہیں ہوگی اس کے لیے. سزا یہ ہے کہ یہ انسان ہو, اس کو توجہ ہے کہ میں بشر ہوں, انسان ہوں, باکرامت ہوں, لیکن عمل کی وجہ سے, عمل کی سزا کے طور پر یہ حالت میری بنا دی گئی ہے, مرغا بنا دیا گیا ہے, اس لیے اس کو سزا کہتے ہیں. مرغا ہوتے ہوئے بھی انسان ہوتا ہے, یا انسانی مرغا ہوتا ہے, اس لیے سزا ہوتا ہے. اگر بندر انسان تبدیل ہو کے, مسخ ہو کے, منقلب ہو کے واقعاً بندر بن جائے جیسے یہ بندر ہیں, تو پھر تو سزا ہی ختم ہو جاتی ہے, پھر تو راحت ہے, آسان ہے. اگر کوئی انسان واقعاً جانور بن جائے تو ختم ہوگی ساری سزا, ختم ہوگی ساری زحمتیں, ختم ہوگی, عید ہے اس کی, تو احساس بھی ختم ہو جائے گا, شعور بھی ختم ہو جائے گا, عقل بھی ختم ہو جائے گی, تو سزا ہی نہیں ہوگی اس کے لیے. سزا اس وقت ہے کہ یہ انسان ہو, انسانی خصوصیات اس کے اندر ہوں اور حالت اس کی جانور والی ہو. یہ ہیں بندر و خنزیر کی طرح ان کے اندر صفات ہیں. وہ بندر کون ہو لوگ ہوتے ہیں, وہ آپ ذرا ان قرآن معیاروں کو لے کر پھر سیاسی جلسے جلوس دیکھیں تو آپ کو بندر نظر آئیں گے کہ قرآن جو کہتا ہے عباد طاغوت کو، طاغوت پرستوں کو ہم بندر و خنزیر بناتے ہیں، کیسے آپ دیکھیں وہ، ان کے کام دیکھیں، ان کی موویاں دیکھیں تو آپ کو بخوبی نظر آ جائے گا کہ خدا جن کو بندر بناتا ہے کیا ہوتے ہیں وہ. اس لیے سزا ہے، یہ شر و مکانن ہیں، ان کا انجام بہت برا ہے. وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، یہ راہ درست سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں. عبد طاغوت ہونا، استکباریت و استنکاف، تین اصطلاحیں قرآن نے استعمال کی ہیں عبدیت رب و عبدیت للہ کے مقابلے میں، کہ انسان یا عبد خدا ہوگا، اگر عبد خدا نہیں ہے تو مستنکف ہے، مستکبر ہے، یا عبد طاغوت ہے، بندہ طاغوت ہے. یہ ایک ایک نمونہ پیش کیا تھا، ہر ایک کے بارے میں آیات متعدد ہیں، انشاءاللہ مشاہدہ کریں گے ان آیات کو بعد میں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ.